بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، 31 مارچ سن 2000، مسجد دارالسلام باغی جناح لاہور. جناب ڈاکٹر سارم صاحب کے خطاب جمعہ کا عنوان، پاکستان دوراہ پر. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. امریکی صدر کلنٹن صاحب کہ جنوبی ایشیا کے دورے کی آخری کڑی کے طور پر گزشتہ ہفتے کے روز ان کا جو چند گھنٹے کا قیام رہا یا سٹاپ اوور رہا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے وجود کا وہ پریڈیکمنٹ یا ڈائیلیما، جو اس کے ایگزسٹنس کا، اس کے وجود کا ایک ڈائیلیما ہے، عقدۂ لا ینحل ہے، ایک مخبثہ ہے، جو نصف صدی تک تو کچھ بعض خارجی عوامل کی وجہ سے دبا رہا. اس پریڈیکمنٹ کے باوجود، اس ڈائلیما کے باوجود، پاکستان کا وجود ایک خاص نہج سے چلتا رہا مسلسل. لیکن اس وزٹ کے بعد پاکستان واضح طور پر ایک بہت ہی فیصلہ کن دوراہے پر پہنچ گیا ہے. پاکستان کی ایگزسٹنس کا جو ڈائلیما ہے یا پریڈیکمنٹ ہے، اس کے پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے، پاکستان دنیا کے نقشے پر اس وقت ظہور میں آیا اسلامی تہذیب کے نام پر، اسلامی تمدن کے نام پر، اسلامی نظام حیات کے نام پر، اور اس کی حیثیت اپنے آغاز میں اور اپنے جینیسس کے اعتبار سے، جس عمل کے نتیجے میں یہ وجود میں آیا ہے، اس کی گویا کہ حیثیت آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کی تھی، ایک نظریاتی ریاست تھی. لیکن اس وقت پوری دنیا کی جو صورتحال تھی، وہ اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن یا اسلامک آئیڈیالوجی کے بالکل برعکس، تین بڑے بڑے اصولوں پر پوری عالمی تہذیب چل رہی تھی، جو آج تک بھی چل رہی ہے، جس کا سب سے پہلا ستون سیکولرزم ہے. سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، لا دینیت ہے، یعنی دین کے تصور کی نفی ہے کہ دین پوری انسانی زندگی کے اوپر حکمرانی اور تسلط چاہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں، مذہب کے اعتبار سے ایک محدود حد تک سارے مذاہب کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں. سیکولرزم جو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمہ مذہبیت ہے، 100 مذہب ہو، 200 ہو، 1000 ہو رہے، اس لیے کہ مذہب کا تعلق ہے صرف عقیدے سے، صرف کچھ عبادات سے، صرف کچھ رسومات سے، بس. اس لیے 100 مذہب بھی رہ سکتے، 1000 بھی ایک جگہ رہ سکتے، دین تو ایک ہی رہ سکتا ہے. اس حوالے سے آج کا یوں سمجھیے کہ دین کیا ہے، لادینیت ہے، کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، ریاست کا تعلق ہے، حکومت کا تعلق ہے، قانون کا تعلق ہے، معاشی نظام کا تعلق ہے، تہذیبی اقدار کا تعلق ہے، ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. یہ گویا کہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا تھا جب پاکستان وجود میں آیا، اور اب بھی بج رہا ہے. لیکن میں اصل میں اس کنٹراسٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان وجود میں آیا ہے ایک نظریاتی ریاست کی حیثیت سے، ایک اسلامک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کی حیثیت سے، تو اس وقت وہ دنیا کا جو رخ تھا اس کے بالکل برعکس تھا. اسی طریقے سے دنیا میں جو تہذیب اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، وہی غالب حکمران تہذیب ہے، اس کو انگریزی میں پرمیسیونیس کہتے ہیں، یعنی اباحیت، بے پردگی، فحاشی. کیا ہے، کسی نے کوئی جنسی تلذذ حاصل کر لیا، ایک مرد ایک عورت نے، جیسے کوئی آدمی پانی پی لیتا ہے جب پیاس لگتی ہے، یہ تو نہیں دیکھا کرتا کس گلاس میں پانی مل رہا ہے، کس کٹورے میں پی رہا ہوں، پانی کی ضرورت ہے. تو جنسی تلذذ جو ہے وہ بھی جیسے بھی ہو انسان پوری کرے آپس میں. یہ خامخواہ کی قدغنیں جو ہیں، یہ اخلاقی اور یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ مصنوعی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ گویا کہ دوسرا ستون ہے اس مغربی تہذیب کا، جس کا ڈنکا اس وقت بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ اصل میں تو زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے. کھاؤ پیو اور عیش کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، سیدھا سیدھا اصول ہے. کسی چکر میں خامخواہ کاہے کو پڑھتے ہو، کوئی آخرت، کوئی دوسری دنیا، کوئی جزا، کوئی سزا، کوئی اللہ کے حضور میں حاضری، یہ خامخواہ کے خیالات ہیں. کس نے ثابت کیا ہے؟ بابر بحث کوش کے عالم دوبارہ نیست. اسی کے حوالے سے کنزیومر سوسائٹی، زیادہ سے زیادہ کنزیوم کرو، جو عیش کر سکتے ہو کرو، جس جس جو سہولتیں حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو. تو یہ جو تنعم اور تعیش کی زندگی ہے، اس کی پرسوٹ، اسی کے اندر جو ہے ہر انسان لگا ہوا ہے، یہ ہے در حقیقت وہ تین بنیادی اصول جن پر کہ عالمگیر تہذیب اور تمدن کا ڈنکا دنیا میں بج رہا تھا. جب پاکستان عالم وجود میں آیا ہے، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی قومیت اور اسلامی نظام حیات کے نعرے کے ساتھ، گویا کہ ایک آئیڈیولوجیکل، اسلامک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کی حیثیت. اس وقت دنیا میں صرف عالمی سطح پر ایک تصادم تھا، وہ تصادم تھا دو نظام ہائے معیشت کے مابین. ایک طرف مغرب کا، امریکہ کا، یورپ کا، مغربی یورپ کا نظام معیشت تھا کہ جو ہم کہیں گے کہ وہ ایک کیپیٹلزم تھا، مارکیٹ اکانومی، فری کیپیٹلسٹک مارکیٹ اکانومی. اس کا مقابلہ ہو رہا تھا وہ کمیونزم سے، جس میں کنٹرولڈ گورنمنٹ اونڈ اکانومی، گورنمنٹ کنٹرولڈ اکانومی، اسٹیٹ اونڈ اکانومی، اسٹیٹ کنٹرولڈ اکانومی، یہ تھا جو کہ در حقیقت معاملہ چل رہا تھا. ورنہ مادہ پرستی میں ظاہر بات ہے کہ روس بلکہ ایک قدم آگے ہی چلا گیا تھا مغرب کے مقابلے میں. اس اعتبار سے بنیادی طور پر ان میں کوئی تصادم نہیں تھا. وہی مادہ پرستانہ تہذیب کے جو مغرب میں یورپ میں شروع ہوئی تھی، مغربی یورپ سے اس کا آغاز ہوا تھا، روس اس کا اگلا قدم ہے. اس میں کوئی بنیادی تغیر نہیں ہے، تبدل نہیں ہے. ان کے درمیان تصادم اگر تھا تو وہ صرف اس میں کہ ایک آزاد سرمایہ دارانہ معیشت ہو یا ایک کنٹرول یا اسٹیٹ اونڈ جو ہے وہ معیشت کا نظام ہے. پاکستان کو اپنے وجود کے پہلے دن ہی سے ایک دوسرے تصادم سے بھی سابقہ تھا، اور وہ اس کا پیدائشی دشمن بھارت، جس نے کہ اسے کسی صورت بھی ذہناً تسلیم نہیں کیا، مجبوراً تسلیم کیا ہے. ایک وقت میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا، وہ مجبور تھے، لیکن وہ اپنی ذہنی ساخت کے اعتبار سے، نفسیاتی اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنے مذہبی تصورات کے اعتبارات سے، اپنی تاریخ کے تقاضوں کے اعتبارات سے پاکستان کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے ذہناً، لیکن صرف مجبوراً جو ہے ایک وقتی فیصلے کے طور پر انہوں نے قبول کیا تھا. لہذا پاکستان نے اس یوں سمجھیے فضا میں سانس لی ہے، آنکھ کھولی ہے، جس میں ایک تو تصادم تھا جو عالمی سطح پر، جسے ہم کولڈ وار کہتے ہیں، ایک طرف یو ایس ایس آر اور ایسٹرن یورپ، دوسری طرف یو ایس اے اور ویسٹرن یورپ، ان کے درمیان ایک تصادم، کولڈ وار. اس صدی کا جو بڑا حصہ ہے وہ اس کولڈ وار کے نظر ہوا ہے. اور ریجنلی پاکستان کو ایک اور دشمنی کا سابقہ تھا، اور وہ تھا بھارت کے ساتھ. چنانچہ پاکستان نے جو تین نکات پر مشتمل پالیسی اختیار کی اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ بھارت سے بچاؤ کے لیے اس نے امریکہ اور اس کے مغربی حواریین کے ساتھ ایک کمیٹڈ الائی کی شکل اختیار کر لی. یہ اس کی پہلے دن سے پالیسی ہے اور اس میں اصل موٹیویشن یہی تھی. میں نے آپ کو سنایا واقعہ جب کہ میں جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا, یہ 1953 کی بات ہے, جب بڑا ہنگامہ چل رہا تھا, وہ اینٹی قادیانی موومنٹ کا معاملہ تھا. ناظم الدین صاحب ہوتے تھے اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے, یہیں گورنر ہاؤس میں میں اسٹوڈنٹ کا ایک وفد لے کر ان سے ملا تھا. اس زمانے میں میڈو کی بات ہو رہی تھی, سینٹو بعد میں آئی ہے, تو میڈو میں پاکستان شامل ہو رہا تھا. تو ہم نے کہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں, کس قسم کے معاہدوں میں اپنے آپ کو جو جکڑ رہے ہیں. تو پہلے تو وہ بہت ہی سادہ انسان تھے, انہوں نے کہا بھائی دیکھیے آپ طالب علم ہیں, آپ کا اس سے کوئی تعلق. میں نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ ہمیں جکڑ بند کر کے چلے جائیں گے, باقی تو ملک پھر ہم نے سنبھالنا ہے, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج آپ کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں. بڑی شریف شرافت, اچھا اچھا ٹھیک ہے تو آپ بات کریں, لیکن آپ سوچیں پنڈت نہرو تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے, اور ہم بھارت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا, تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے. تین جملے ہیں, تین جملوں میں پاکستان کی پوری فورن پالیسی ہے. وہ انہوں نے سادگی سے کہہ دیا, کوئی شخص ذرا جو ہے وہ بڑے جو یوں سمجھیے کہ اس کو اصطلاحات میں اور ڈپلومیٹک انداز میں اور اس کے اوپر کئی ردے چڑھا کر بیان کر دے گا. بات تو اصل یہی ہے, اس لیے کہ در حقیقت اس میں ہمارا ایک مسئلہ اور بھی تھا. کیونکہ کمیونزم جو ہے وہ نظریاتی سطح سے بھی اسلام سے زیادہ دور تھا بنسبت مغربی کیپیٹلزم کے. اس میں مذہب کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, چرچ ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور فلسفیانہ سطح پر مارکسزم نے آ کر مذہب کی اخلاقی سرے سے نفی کر دی. تو گویا کہ اگر ہم وہ اصول پرانا لیں, احور البلیتین, دو شر ہیں, ان میں سے ہلکا کون سا ہے, اس ہلکے کو قبول کرنا چاہیے, جو زیادہ بھاری شر ہے اس سے بچنے کے لیے. اس حوالے سے بھی ہمیں یہ سوٹ کرتا تھا کہ ہم مغرب کا ساتھ دیں اس کولڈ وار میں یو ایس ایس آر کے خلاف. پھر یہ کہ اس کا جو نظام تھا, وہ جو اسلام کا جو معاشی نظام ہے, اس کا جو قانونی پہلو ہے, اس سے بہت دور تھا. انفرادی ملکیت کی نفی اسلام میں تو ہے, اسلام میں تو انفرادی ملکیت جو ہے وہ آرٹیکلز آف یوز کی بھی ہو سکتی ہے, مینز آف پروڈکشن کی بھی ہو سکتی ہے, دکان بھی آپ کی ملکیت ہو سکتی ہے, مکان بھی ہو سکتا ہے, کھیت بھی ہو سکتا ہے, کارخانہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے, قانونی اعتبار سے اسلام کے نظام معیشت کی ذرا قرب محسوس ہوتا تھا مغرب کے ساتھ, اور بہت زیادہ موت تھا اس مشرقی نظام کے ساتھ. اس حوالے سے بھی ایک میرج آف کنوینئنس اس اعتبار سے بھی تھی, اگرچہ ہم نے جو امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بننا طے کیا وہ اصل میں تھا اس وجہ سے کہ ہمیں بھارت کے مقابلے میں کچھ سپورٹ درکار تھی. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے, ہمارے جو ریاستی اور بالائی طبقات ہیں جنہیں آپ ایلیٹ کہتے ہیں, ایلیٹ آف دی سوسائٹی, انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر مغرب کی اس ہماگیر عالمگیر اباہیت پرستانہ اور سیکولر جو تہذیب تھی اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا. ہم نے وہی نظام اختیار کیا, ہندو ہمارا وزیر قانون اور وزیر خارجہ ہمارا قادیانی ہے. اب یہ مذہب کی بات جو ہے, عقیدے کی بات جو ہے, یہ تو دراصل میں کھلے لائن والی بات ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بنیادی جو ہے اس کا کوئی مسئلہ ہمارا ریاستی سطح پر نہیں آئے گا. پھر یہ کہ ہماری تہذیب, ہمارا تمدن بالائی طبقات کا تو وہی تھا جو کہ مغرب کا تھا, وہی رنگ ڈھنگ, وہی صبح و شام, وہی شب و روز, وہی ان کے مینرز, وہی ان کے ایٹیکیٹ, وہی ان کی بول چال, سب کچھ وہی تھی. البتہ نمبر تین, یہ تین نکات بہت اہم ہیں, کہ نمبر ایک, ہم نے بھارت سے بچاؤ کے لیے, دفاع کے لیے امریکہ اور اس کے مغربی حواریین کے ساتھ ایک کمیٹڈ الائی کی حیثیت اختیار کر لی. اسی سے ہم سینٹو میں گئے, اسی سے ہم سیٹو میں گئے, سارا کچھ بھی جو رہا معاملہ ہمارا اسی کا رہا کہ ہم ان کے جو ہیں گھڑے کی مچھلی. نمبر دو, ہمارے بالائی طبقات جنہوں نے انہیرٹ کیا تھا پاور جب انگریز دے کر گیا ہے تو کن کو دیا, وہی لوگ تھے جو اس کے تربیت یافتہ تھے, اس کی تعلیم سے انہوں نے اپنا ذہن بنایا تھا, اس کی تہذیب میں اپنے آپ کو رنگ چکے تھے, اور یہ کیونکہ وہ تہذیب تھی جو عالمی سطح پر تھی, اس کے ساتھ گویا کہ اس کی ٹیوننگ جو ہے وہ صحیح تھی, ان ٹیون تھی اس کے ساتھ, لہذا ہمارے بالا طبقات نے تو وہی تہذیب اختیار کری. البتہ نمبر تین, متوسط طبقات میں اسلام اور ایمان کے احیاء اور تجدید کی تحریکیں بھی چلتی رہیں. اب میں خاص طور پر اس میں نام لوں گا اسلام کا احیاء اور تجدید. جماعت اسلامی ایک نظام حیات کے حوالے سے اٹھی, اس نے مطالبہ کیا اور قرارداد مقاصد پاس کرائی, اگرچہ سب نے تعاون کیا لیکن بہرحال جو اس کے اندر انیشیٹو لیا تھا جماعت اسلامی نے لیا تھا. ایمان کی تجدید کے ضمن میں تبلیغی جماعت, ایمان کا معاملہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اسباب سے نہیں ہوتا. پانی جو ہے وہ پیاس نہیں بجھاتا, اللہ پیاس بجھاتا ہے. روٹی سے نہیں بھوک مٹتی, وہ اللہ کے حکم سے مٹتی. یہ ایمانی کیفیات تھی. تو یہ تحریکیں جو ہے ہمارے یہاں چلتی نہیں. اور نمبر چار یہ کہ وہ جو ہمارے بالائی طبقات تھے, ریاستی طبقات تھے, سیاست دان تھے, وڈیرے تھے, یا بیوروکریسی تھی, یا آرمی کی لیڈرشپ تھی, جنہوں نے اپنے آپ کو مغرب کی اس تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہوا تھا, جس کے جو میں تین جو ہے اس کے ستون گنوا چکا, سیکولرزم, پرمیسیونیس, اور نمبر تین یہ کہ بابر رہائش گوش کے عالم دوبارہ نشست, کھاؤ پیو, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, کوئی اور چیز کی فکر نہیں. ان کے اور مذہبی عناصر کے درمیان ایک کولڈ وار مسلسل جاری رہی. دینی حلقے ایک طرف اور یہ حکومتی حلقے ایک طرف, ان کے درمیان ایک سرد جنگ ملک کے اندر اندر جاری رہی. یہ کبھی زیادہ ہاٹ تو نہیں ہوئی, کبھی زیادہ گرم نہیں ہوا یہ محاذ جو ہے, لیکن یہ کہ بہرحال محسوس ہوتا تھا کہ ان طبقوں کا جو ہے رجحان اور ہے, اور دینی جماعتیں بھی تھیں, اگرچہ وہ سیاست میں آ کر انہوں نے اپنی انتخابی الیکشن میں آ کر اپنی افیکٹونیس جو ہے وہ کم کر لی, لیکن یہ کہ بہرحال ان کا حلقہ اثر تھا. ہر مسجد میں اس میں خطیب تقریر کر رہا ہے, ہر ہفتے ہفتے وار اجتماع گویا کہ ہو رہا ہے, اس میں خیالات پھیل رہے ہیں, مختلف تحریکیں اور جماعتیں ہیں. تو یہ گویا کہ فنڈامنٹلزم جسے کہا جاتا ہے, یہ ہمارے اون درمیانی طبقات کے اندر جو ہے پروان چڑھتا رہا اور ایک سرد جنگ کی کیفیت تاری رہی. بہرحال پاکستان کے جو یہ پہلے تیس سال تھے, تیس سال سن 47 سے سن 77 تک, یہ میں نے اس کے جو ہیں سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے بیان کیے. اس عرصے کے دوران دو نتیجے نکلے. پہلا نتیجہ تو بھارت کی امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم اپنے اس موقع پر ڈٹے بھی رہے, اور ہماری نفسیات یہ ہم برابر کے ہیں بھارت سے, کوئی کم نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بالکل برابر کی سطح پر بھارت ہم سے معاملہ کرے. یہ کیفیت سن 71 کے حادثے کے بعد بھی ہم اپنی اس نفسیاتی فضا سے نکلے نہیں, کہ اس لیے کہ امریکہ ہمیں سپورٹ کر رہا تھا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے سن 65 کی جنگ میں جو حملہ کیا تھا بھارت نے, اور جنہیں یقین تھا کہ اس یہ جو آپ کے پاس یہ بڑی عمارت بنی ہوئی ہے, یہ منگمری ہال غالباً اس کا نام ہے, اور یہ کون سی کلب تھی, ہے جم خانہ کلب. اس میں شام کا پروگرام تھا کہ شراب پیئیں گے بیٹھ کر, لاہور تو ہمارے چند گھنٹوں کے اندر ہم فتح کر لیں گے. اس وقت جو چیز جو روکا ہے, جس نے ہماری جو طاقت جس سے کہ مضبوط ہوئی, جس سے کہ روک لیا, وہ سیبر جیٹ تھا, جس کے مقابلے کا ہوائی جہاز بھارت کے پاس تھا ہی نہیں. پیٹن ٹینک تھا, بہت ہی لائٹ, ہلکا, تیزی کے ساتھ حرکت میں آنے والا, جبکہ بھارت کے بہت بھاری بھرکم شرمن ٹینک چلے آ رہے تھے پرانے, کہیں ان کو ذرا سی بھی کروٹ لینے کے اندر بھی بڑا وقت لگتا تھا. تو یہ چیزیں امریکہ نے ہمیں کھلایا پلایا, ہمیں گندم بھی دی, ہمیں تیل بھی دیا, گھی کے ڈبے بھی دیے, ہمیں سیبر جیٹس بھی دیے. یہ سارا کچھ آخر جب ہم کمیٹیڈ الائی بنے, جب ہم نے انہیں اڈا بنا دیا, U-2 جو جہاز تھا جو کہ یو ایس ایس آر کی جو ہے وہ جاسوسی کرنے کے لیے ہمارے بڑا بیگ جو ہمارا ایک ایئر بیس تھا وہاں سے اڑا تھا, جسے گرایا ہے روسیوں نے, اور دھمکی دی اس نے کہ ہم جو ہے ایٹمک حملہ کر کے تب نیز تو نابود کر دیں گے, تب یہاں سے پھر وہ ہم نے جو امریکہ کا اڈا تھا وہ ہٹوایا. یہ ساری صورتحال تھی کہ جس کے نتیجے میں یہ ضرور ہوا کہ ہمیں بہرحال یہ کیفیت رہی کہ ہم بھارت کے برابر کے ہیں, صاحب ہم کم نہیں ہیں, چاہے ہمارا سائز چھوٹا ہے, چاہے اب پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد بھی ہم چھوٹے ہو گئے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے. چنانچہ ڈلس ایرا کا ایک واقعہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے کہ یہ جو جان فاسٹر ڈلس ہوتے تھے, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ رہے بہت طویل عرصے تک, انہوں نے کہیں کسی ایک انفارمل کسی یعنی سیشن کے اندر یہ بات کہہ دی کہ ہماری بڑی مصیبت ہے کہ بھارت اور پاکستان دو کتوں کے مانند ہیں, ایک ہمارے داہنی ٹانگ کو کاٹتا ہے, دوسرا بائیں کو ٹانگتا ہے, اس کو چمکاتے تو وہ زیادہ کاٹتا ہے, ذرا اس کو کچھ چمکاتے تو یہ کاٹتا ہے. یہ بھٹو نے اس کا جواب بھی بڑا تلخ دیا تھا, لیکن بہرحال وہ میرا اس وقت میں نہیں لگانا چاہتا اس میں. اس وقت صورت یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برابر کے ہیں, لیکن اب یہ بہت بڑا لیکن ہے, غور کیجیے, یہ مغرب کی جو خیرات آئی یا امداد آئی یا قرضے آئے, کس نے ہمارے جسد ملی میں سلو پوائزننگ کا کام کیا. سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری جو ہے معیشت کے اندر ایک مصنوعی خوشحالی آ گئی, حقیقی خوشحالی نہیں تھی. ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے, ہم نے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کیا, لیکن یہ مدد جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک مصنوعی خوشحالی آئی. نمبر دو یہ کہ تعیش و تناؤ اور سہولت پسندی اور راتوں رات لکھپتی نہیں کروڑپتی بن جانے کے خواب جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے دیکھنے شروع کیے, بجائے اس کے کہ محنت کرے, حساب کتاب سے چلے, ترقی بھی کرے تو کسی حساب کتاب سے ہو, نفع بھی لے تو کسی حساب کتاب سے ہو. ہندو بھی کاروبار کیا کرتا تھا, جب وہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا تو بال دانے کے اوپر سودا کرتا تھا کہ دیکھو یہ ہے اس کا انوائس جو آیا ہوا ہے اور یہ گاٹھ پڑی ہوئی ہے, صرف اس کے اوپر باردانہ کہلاتا ہے. وہ جو پتلے لگے ہوئے ہوتے تھے وہ ٹین کے پتری وہ, اور جو اس کے اوپر جو یہ مڑی ہوئی ہے وہ جو بوری وہ میری, باقی اسی قیمت کے اوپر تم لے جاؤ, باردانے کا کام کرتے اور پھر وہ کروڑ پتی بنتے تھے. یہاں تو یہ معاملہ پیدا ہوا کہ جناب دگنا چوگنا جب تک نفع نہ ہو تو کاروبار, کاروبار کا مطلب تو ہے دگنا چوگنا نفع لینا. نمبر تین یہ کہ اس سلو پوائزن نے ہماری ریاستی اور سیاستی زندگی میں کرپشن کا کی تخم ریزی کر دی بہت بڑے پیمانے. جو آپ کو معلوم ہے کچھ دولت اگر آسانی سے آتا ہے آسانی سے جاتی بھی, اسی طرح گلچھرے بھی اڑائے اور پھر یہ کہ اس کے اندر غبن کے معاملات, اور وہ دولت کا بڑا حصہ جو ہے مغربی بینکوں کے اندر جا کر ہمارے بیوروکریٹس نے, ہمارے آرمی کے جنرلز نے, ہمارے سیاست دانوں نے, وہ جسے آپ کہتے کبھی کہتے 100 ارب روپیہ ڈالر باہر موجود ہے, کبھی کچھ اور, اب یقین کے ساتھ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ایک زمانے میں ایک صاحب نے کہا تھا 80 بلین ڈالر سے, اب کہتے 100 بلین ڈالر سے. کس نے یہ حساب کتاب انہیں دیا مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ یہ سب جو ہے اسی کے نتیجے میں کہ وہ جو ہمارے ہاں تخم ریزی ہوئی ہے کرپشن کی, جو آ رہا ہے اس میں سے کمیشن لے لو, جو آ رہا ہے اس میں سے کمیشن لے لو, یہ کمیشن یہ ہے در حقیقت جس نے کہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ میں نے پہلے 30 سالوں کی کیفیت کو کچھ جو اس کو میں نے سمجھا ہے بیان کیا. بعد کے 15 سالوں میں ایک تبدیلی آئی ہے 77 کے بعد, لیکن تبدیلی نے ان چیزوں کو اور مستحکم کر دیا. 4 نکات نوٹ کیجئے. ایرانی انقلاب نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی, اسلامی دنیا میں مسلم فنڈامنٹلزم آن دی مارچ, ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ, یہ تھے وہ فرنٹ جو پیج ہوتا ہے یہ ٹائم اور نیوز ویک کا, ان کے جو فرنٹ پیج کے اوپر آتا ہے اہم ترین, تو وہ یہ تھے ان کے کیپشنز, اسلامک ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ, مسلم فنڈامنٹلزم آن دی مارچ. تو ایک تو ایران کے اس انقلاب نے جو ہے وہ لہر دوڑا دی ایک دم, جو تحریکیں بھی ادھر ادھر چل رہی تھیں ان کے اندر کوئی کہ ایک زیادہ حوصلہ افزائی کی صورت پیدا ہوئی. پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی تحریک, لیکن یہ کہ اس کو ہائی جیک کر لیا ایک ملٹری جنرل نے, لیکن اس نے پھر اس تحریک کے نام پر حکومت کی ہے 11 برس تک, تو فنڈامنٹلزم کو فروغ اور حاصل ہو گیا. جب اسلام 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 کا نعرہ ایوان صدر سے لگے گا, حکومت سے لگے گا, تو گویا کہ ایک اعتبار سے وہ جو بھی ایک اندر ایک جذبہ پروان چڑھ رہا تھا اس کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے اس سے ایک تقویت حاصل ہوئی. نمبر 3 افغانستان کا جہاد, اور اس میں امریکہ کی پوری سپورٹ مالی اعتبار سے بھی اور ہتھیار کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے, اس نے پورے عالم اسلام میں اب جہادی تحریکات شروع کر دی. اس سے پہلے وہ تحریکیں تھیں صرف علمی دعوتی تبلیغی, بات کو پھیلاؤ لٹریچر کے ذریعے پھیلاؤ, دعوت کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے, اور جو بھی ذرائع ابلاغ ہو ان کے ذریعے سے تبلیغ کرو, زبان سے کرو, یہ کرو. لیکن یہ جو ہوا ہے افغانستان کا معاملہ, اس نے گویا کہ بڑے پیمانے پر جو ہے جو جہادی تحریک اب یعنی مسلح جو ہے تحریکوں کا آغاز کر دیا. اور نمبر 4 یہ کہ اس کا بینیفیشری پاکستان بھی رہا اس جہاد کا, ہمیں بھی تو کمیشن ملتا رہا نا, کچھ ہتھیار بھی ملتے رہے, کچھ ہمارے ایٹمک پروگرام سے بھی امریکہ نے جو ہے غزل بسر کیے رکھا, اس سے چشم پوشی کیے رکھی, پھر ہمارے جرنیلوں نے خوب بیٹی گنگا میں ہاتھ دھوئے, بڑے بڑے جو ہیں ان کے کہتے ہیں کہ واشنگٹن میں تو کوئی ایک سڑک ہی ایسی ہے جس میں سارے جو ہیں پاکستان کے ریٹائرڈ جرنیلوں کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، وہ وہیں پر رہتے ہیں، وہ جرنیلی سڑک بن گئی ہے وہاں پر، جو پاکستان کے جنرلز ہیں جنہوں نے خوب دولت کمائی ہے اس افغان جہاد کے دوران. نتیجہ کیا نکلا؟ جو میں نے پہلے دو باتیں بیان کی ہیں وہ اور زیادہ تقویت پا گئیں. نمبر ایک یہ کہ ہم پھر دوبارہ بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ افغان وار میں تو اب ہم ہی تھے نا سٹیٹ، جس کو کہتے ہیں فرنٹ سٹیٹ، ہمارے ذریعے سارا جا رہا تھا، کنڈیوٹ تو پاکستان تھا، پیسہ بھی جاتا تھا ہمارے ذریعے سے، اسلحہ بھی جاتا تھا ہمارے ذریعے سے. تو گویا کہ رشیا کے ساتھ اور کمیونزم کے ساتھ جو مقابلہ جس صدی سے چلا آ رہا تھا امریکہ کا، اس کے لیے اس کو تو یوں سمجھیے کہ جیسے کہتے ہیں بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا، اس کو تو یہ موقع مل گیا کہ افغان جو ہے لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، جانے دینے کے لیے تیار ہیں، اسلام کے نام پر یہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی سپورٹ پاکستان ہی دے سکتا ہے، وہی راستہ بنتا ہے جس سے کہ مدد پہنچے گی، اور اسی کو پاکستان جو ہے وہ افغان مہاجرین کے لیے بھی جو ہے وہ کیمپ بنا سکتا ہے. لہذا پہلی بات یہ کہ پھر ہم کھڑے رہے، بھارت کے ساتھ ہم برابر کے، ہمارے ساتھ برابری کی سطح پر معاملہ کیا جائے، برابری کی سطح پر ڈائیلاگ ہونی چاہیے. کسی درجے میں بھی ہم ماننے کو تیار نہیں کہ ہم اس سے کم تر ہیں، اس سے نیچے ہیں، اس سے کمزور تر ہیں. اور نمبر دو یہ کہ وہی تین باتیں جو میں نے کہا تھا کہ معیشت کے اندر جو خوشحالی تھی مصنوعی، اور جو کرپشن کی تخم ریزی بڑے پیمانے پر ہو گئی تھی، اس کے نتیجے میں اس عرصے میں آ کر پھر ہماری معیشت کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا، اس کی موت واقع ہو چکی، معیشت ہے ہی نہیں اب کہیں. جس شے کا نام معیشت ہوتا ہے، پاکستانی معیشت جو ہے نان ایگزسٹنگ ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں. اب یہ صورتحال تو رہی سمجھیے کہ 1990 کے آس پاس تک، پہلے 30 سال پھر 15 سال. اس کے بعد 1991 کے بعد ایک دم سین بدل گیا، اب اس کو بھی 10 برس ہو گئے. سین کیا بدلا؟ یو ایس ایس آر تحلیل، اس کا نام ہی دنیا کے نقشے سے ختم. اب روس تو ہے اور روس کے کچھ الائز بھی ہیں، لیکن یو ایس ایس آر نام کا کوئی شہر دنیا میں نہیں ہے، نقشوں ہی کے اوپر سے اس کا وجود مٹ گیا ہے. نتیجتاً کولڈ وار ختم. اب وہ جو سب جنگ چلی آ رہی تھی، دو سپر پاورز کے درمیان کندھے سے کندھا ملائے وہ چل رہے تھے، ہر شے کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے، بلکہ شاید آپ کو یاد ہو ایک دور میں رشیا بازی لے گیا تھا، خلا کی تسخیر میں رشیا آگے نکل گیا تھا امریکہ سے، اس کا ایسٹرونوٹ پہلے گیا ہے خلا کے اندر، اور اس معاملے کے اندر جو ہے کھلبلی مچی ہوئی تھی امریکہ میں اور پورے ویسٹرن ورلڈ کے اندر کہ یہ تو ہمیں مار دے گا، یہ تو خلا سے حملہ کرے گا ہم پر، تو ہمارے پاس ہم تو اس کے برابر کی چوٹ نہیں ہے، خلائی جنگ ہوگی. اب تو اس اعتبار سے بہت ہی پچھمانی، پریشانی، تشویش، اس کا دور گزرا ہے ان پر، امریکہ پر اور اس کے ویسٹرن الائز پر. نمبر تین یہ کہ یہ مغرب کی جو جمہوری اور سیکولر سرمایہ دارانہ معیشت تھی، اسے گویا کہ بہت بڑا بڑی فتح حاصل ہو گئی. وہ جو کنٹرول، سٹیٹ کنٹرول یا سٹیٹ اونڈ اکانومی تھی، اس کی بہت واقع ہو. اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، وہ ظاہر بات ہے کہ آج دنیا میں لنکا اسی کا بج رہا ہے، اور پوری دنیا، چائنا بھی رفتہ رفتہ اسی کی طرف جا رہا ہے، چاہے ابھی کہنے کو تو وہ اپنے کمیونزم کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو تو گویا کہ، اسی لیے فوکو یاما نے زبردست کتاب لکھی، اینڈ آف ہسٹری، تاریخ کے آخری سرے پر ہم پہنچ چکے ہیں. ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارا جو مغربی جو سرمایہ دارانہ مارکیٹ اکانومی کا نظام ہے، اس سے بہتر کوئی نظام ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ایک ہی نظام میدان میں آیا تھا ہمیں چیلنج کرنے کے لیے، اور دیکھ لو وہ مردہ پڑا ہوا، ختم ہو گیا ہے. ثابت ہو گیا ہے کہ وہ انسان کی سرشت کے ساتھ یا اس کی فطرت کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا. میں نے اس موضوع پر پچھلے اپنے خطاب میں ایک بات کہی تھی، اور وہ چونکہ قیامت کے موضوع پر تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہی صدی آخری صدی ہے، 15ویں صدی ہجری. تو مجھے کچھ خطوط، مجھے کچھ ٹیلی فون آج ہی آیا امریکہ سے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا. تو میں اصل میں اس روز نہیں چاہتا تھا، لیکن یاد نہیں مجھے رہا تھا. میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اینڈ آف ہسٹری کے علاوہ پچھلے 10 سالوں میں یہ 14-15 کتابیں مغرب میں لکھی گئی ہیں، جن میں سے ہر ایک کا ٹائٹل اینڈ سے شروع ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اب یہ دنیا اپنے آخری کنارے کو پہنچ چکی ہے. اینڈ آف فلاسفی کتاب لکھی گئی 1974 میں مارٹن ہیڈیگر نے، 1988 میں اینڈ آف آئیڈیالوجی ڈینیل بیل نے، 1990 میں اینڈ آف نیچر یہ بل میکنبین نے، 91 میں اینڈ آف ماڈرنیٹی، یعنی لاتینوں نے، 92 میں اینڈ آف ہسٹری، فرانسس فوکویاما نے، اور 94 میں اینڈ آف فزکس، ڈیوڈ لنڈلے نے، 95 میں اینڈ آف ایجوکیشن، نیل پوسٹمین نے، 96 میں دی اینڈ آف سائنس، جان مارگن نے، 96 ہی میں اینڈ آف اکنامک مین، اینڈ آف ریلیجن بھی 96 میں شائع ہوئی، اینڈ آف اکنامک مین بھی 96 میں شائع ہوئی، اینڈ آف دی ورلڈ جان لیسلے کی، یہ 1996 میں، 1996 میں چار کتابیں آئی ہیں، اینڈ آف سائنس، اینڈ آف ریلیجن، اینڈ آف اکنامک مین، اینڈ آف دی ورلڈ، 97 میں اینڈ آف افلوئنس، اور 97 ہی میں اینڈ آف سرٹنٹی ان ٹائم. یہ ہے کہ جو آج پوری دنیا اینڈ کے بارے میں سوچ رہی ہے، تو وہ انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا والی بات یہ ہے کہ واقعتاً اس وقت انسانی ذہن تسلیم کر رہا ہے کہ کسی اعتبار سے اب یہ کشتی کنارے پر لگا چاہتی ہے. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس سے وہ دونوں چیزیں جو ہے مضبوط ہوئی کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ کولڈ وار ختم، یو ایس ایس آر تحلیل ہو گیا، کمیونزم کی موت ہو گئی، تو اب پاکستان کی اہمیت مغرب کے لیے ختم ہو گئی. یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے قدم و تلے سے وہ زمین ہی نکل گئی. وی ہیو ناؤ نو گراؤنڈ انڈر اور فیٹ. اپنی اکانومی ہم نے مضبوط کی نہیں، اپنی محنت کر کے اپنے انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا نہیں، ہم سہاروں پر جیتے رہے، مدد پر اور خیرات پر جیتے رہے، قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. نتیجہ یہ کہ اچانک کولڈ وار ختم، یو ایس ایس آر تحلیل، اور ہمارے قدم و تلے سے زمین نکل گئی. جبکہ اس کے برعکس نوٹ کر لیجئے، بھارت جو ہے اس کا اب پرستار ہے امریکہ اور پورا مغربی یورپ. میں نے جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا پرستار. کیوں؟ نمبر ایک، جو ان کا مذہب ہے جمہوریت مذہب، اس مذہب کا سب سے بڑا موجودہ بھارت ہے. اتنا بڑا، وہ کہتے ہیں دی بگیسٹ ڈیموکریسی آف دی ورلڈ، 1 ارب کے قریب آبادی ہے، چلیے 95 کروڑ ہوگی لیکن ارب کے قریب ہے، اور جو لٹریسی پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے. مغرب والے بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کام نہیں کر سکتی جب تک کہ عوام کے اندر خواندگی کی شرح اونچی نہ ہو. یہاں نیچی شرح خواندگی کے ساتھ ڈیموکریسی ورک کر رہی ہے. 52 برس ہو گئے دستور کے مطابق نظام چل رہا ہے، ایک دن کے لیے مارشل لا نہیں لگا، 1 سال کے لیے ایمرجنسی لگی تھی، وہ بھی دستوری ایمرجنسی تھی اندر دی کانسٹیٹیوشن. انتخابات ہوتے ہیں، کھل کر وہاں سیاست ہے، کھل کر وہاں جو ہے صحافت کھلی ہے بالکل، جو چاہے لکھے، حکومت کے خلاف لکھے، بولے، جو چاہے کرے، ہر چیز. تو گویا کہ جو ان کا مذہب ہے مغرب کا ڈیموکریسی، اس مذہب کا سب سے بڑا موجودہ بھارت ہے. نمبر دو، جو سیکولرزم ہے اس کا بھی کم سے کم قولی طور پر تو بھارت جو ہے اس کا بھی ترجمان ہے، اس کو بھی مانتا ہے، سیکولرزم کو تسلیم کرتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ ہندو مذہب کا اور خاص طور پر بی جے پی وغیرہ وہ ایک ابھی، لیکن یہ کہ وہ چیز سرفیس پر ابھی پورے طور سے نہیں آ سکی ہے. اگر بی جے پی کی، جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، کہ کوئی اس کی اپنی گورنمنٹ بن جائے، اپنی یعنی پوری میجورٹی کے ساتھ، تو پھر تو مسئلہ اور ہوگا، پھر یہ سیکولرزم مانا ہی رہے گا، ہندوتو آ جائے گا، رام راج آ جائے گا، لیکن ابھی تک تو بہرحال وہ سیکولرزم پر چل رہا ہے، قانونی اعتبار سے تو سیکولرزم ہے وہاں پر. نمبر تین یہ کہ جہاں تک اباحیت ہے، بے پردگی ہے، وہ ان کے کلچر میں بھی اسی طرح ہے جیسے کہ ویسٹ میں. گویا کہ وہ جو اس وقت یونیورسل سویلائزیشن ہے، جو گلوبل سویلائزیشن ہے، جو اس کا نظام ہے، جو اس وقت ڈومیننٹ ہے، جو پورے گلوب کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، بھارت اس کے ساتھ پوری طرح ٹیون کے اندر ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اس کا ان کے ساتھ کہیں تصادم ہی نہیں ہے. اور اب اس نے اپنی جو ہے کچھ تھوڑی بہت ریسٹرکشن پہلے رکھی ہوئی تھی، اب اپنی مارکیٹ اکانومی کو اس نے کھول دیا ہے، باہر کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے جو اگلا ہدف جو اب جو ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر اٹھا رہا ہے، اس کے اندر بھی وہ برابر کا ساتھی ہے. اس حوالے سے اب ہماری صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ ہماری تو کوئی ضرورت رہی نہیں. کسنمی کوئی کہ بھیا کیستی، تم ہو کون؟ کسنمی پرست کے بھیا کیستی، ہماری حیثیت کوئی نہیں رہی. بھارت اس کے مقابلے میں، پھر سب سے بڑی بات، بھارت بہت بڑی منڈی ہے. اگر آپ فری اکانومی کریں گے, کنزیومر سوسائٹی بنا دیں گے جو کہ جدید تہذیب اور تمدن کے اصولوں میں سے ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مال خریدنا ہے, کنزیومر آرٹیکلز جو ہیں وہ خریدے جائیں گے, انہیں پروڈیوس کریں گے, ایکسپورٹ کریں گے اور بدھک بدھے کریں گے. نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا کہ صدر کلنٹن صاحب کی وزٹ اور پاکستانی قوم کو جو انہوں نے واضح نصیحت کی ہے, اگرچہ اپنے یہاں آنے سے پہلے انہوں نے اپنے جو اسسٹنٹس تھے ان کے ذریعے سے دھمکیاں بڑی کلیئر دے دی تھی, بھول جاؤ کشمیر کو, فیلڈ سٹیٹ ہو جاؤ گے, تمہارا دیوانہ نکل جائے گا, ہوش کے داخل لو. یہ جو ہے سینڈی برجر اور ان کے جو ہے بیانات تو پہلے آ گئے تھے, گویا کہ ایک فضا جو ہے ذرا ایسی تیار ہو جائے کہ اس میں پھر کلنٹن صاحب کا واس جو ہے بڑا خوش آئند نظر آئے کہ بھائی انہوں نے متوازن سی باتیں کی ہیں, بڑی شستہ باتیں کی ہیں, بڑی شریفانہ باتیں کی ہیں, بڑی مدلل باتیں کی ہیں, واقعتاً جو ہے اس کا جو انداز تھا وہ واس کا تھا, نصیحت کا تھا, خیر خواہانہ انداز تھا, لیکن اس سب کے پردے میں اصل کیا ہے, گڈ بائی پاکستان, پاکستان اب بھول جائے, ہمارا الائی رہا ہے, ہم قدر کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ اس نے ہماری مدد کی, ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہم مانتے ہیں کہ اس نے چائنا کے ساتھ ہمارے روابط قائم کرنے میں مدد دی, ہم مانتے ہیں کہ کولڈ وار کا وہ ہمارا کمیٹیڈ الائی تھا, لیکن اب حالات بدل چکے ہیں, اب تو آپ کے لیے ایک سیدھا سیدھا دو راہ ہے, وہ دو راہ کیا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو شاید محسوس ہوں کہ یہ کچھ میں زیادہ کسی معاملے کو ذرا کھینچ رہا ہوں, کھینچتان کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ وہ چیزیں اگر فوری نہیں تو اس رخ پر اگر آگے بڑھے تو لازماً کل نہیں تو پرسوں آ جائے گی. وہ ہمارے لیے 10 نکاتی ایجنڈا ہے کہ یا تو ہم اس کو تسلیم کر لیں تو پھر یہ ہے کہ ہماری مدد بھی کچھ نہ کچھ برقرار رہے گی, لائف سپورٹس جو ہوتی ہیں کہ مریض جو پڑا ہوا ہے تو اسے آکسیجن بھی لگا دی جائے, اس کو کہیں جو ہے وہ گلوکوز کی ڈرپ بھی لگا دی جائے, کہیں دل بھی اگر جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو کوئی پیس میکر لگا دیا, یہ لائف سپورٹس کہلاتی, یہ لائف سپورٹس ملتی رہیں گی, ہم آپ کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے بشرطے کہ آپ یہ ہمارا 10 پوائنٹ ایجنڈا قبول کریں. نمبر 1, اپنے جینیسس اور آئیڈیولوجیکل مزاج اس کو بالکل بھول جاؤ, بالکل بھول جاؤ, فرمے کا باؤ چکے. نمبر 2, مغربی سیکولر جمہوریت کو یکسو ہو کر اس کے جملہ متضمنات کے ساتھ قبول کرو اور اختیار کرو. اس میں بات ایک کہی جا رہی ہے لیکن اس کے پیچھے پیچھے دو باتیں اور ہیں. کہی کیا جا رہی ہے, مکمل جمہوریت کی بحالی, تب ہم آپ کے ساتھ معاملہ اثر نو ریویو کریں گے, تب کوئی بات ہوگی. یہ جو بیسک ڈیموکریسی والی بات ٹھیک ہے, اچھا ہے, بہت اچھا ہے, ضلع حکومتیں بن جائے, لیکن یہ کہ یہ ہمارا معاملہ اس پر ختم نہیں, بات ہے اس کا کوئی حیثیت نہیں. اس کے پیچھے اصل دو چیزیں ہیں, قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ واپس لو, یہ مذہب کی بنیاد پر تم نے جو ہے سٹیزنز کے درمیان فرق کر دیا, یہاں تو سیکولرزم ہے. یہی وجہ دیکھیے, اس شخص نے اگر حوالہ دیا ہے تو قائد اعظم کی اسی تقریر کا حوالہ دیا جس کی بنیاد پر جسٹس ملور نے پوری کتاب لکھ دی تھی, فرام جناح ٹو ضیاء. وہ یہی کہ یہاں نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا, مذہبی اعتبار سے نہیں, کہ مذہب تو اصل میں انسان کا انفرادی معاملہ ہے, بلکہ قومی اور سیاسی اعتبار سے اس کا حوالہ دے رہا, قائد اعظم کا اتنا پرچارک ہے. وہ بھول گیا کہ قائد اعظم نے 10 برس کیا تقریریں کی, اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی مسلسل جو تقریریں کی ہیں جن میں اسلام کی طرف جو ہے اپنا پورا ایک فیصلہ کل رجحان تھا, وہ گئی, بس وہ ایک فکرہ. اسی پر جسٹس مریم نے پوری کتاب لکھی تھی کہ ضیاء الحق نے تو اصل میں اس پورے پروسیس کو جو ہے ریورس کر دیا جو قائد اعظم نے اپنے اس جملے میں بیان کیا, لہذا کلنٹن صاحب نے بھی اسی کا دیا. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ واپس ہونا چاہیے. اور نمبر 2, توہین رسالت کا قانون ختم ہونا چاہیے. ان کا دیکھیے کہنا یہ ہے, چاہے وہ کہے نہ, دیکھو ہم عیسائی ہیں, ہم ان یہودیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں جو ہمارے عیسیٰ کو, جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور خدا سمجھتے ہیں, باسٹرڈ کہتے ہیں, کرتے نہیں برداشت. تو تمہارے نبی کی شان میں کوئی کہہ دے, گستاخی کر دے, تو تمہیں کیوں اتنا ملال ہوتا ہے؟ سیکولرزم کا مطلب تو یہ ہے نا کہ مذہب علیحدہ خانہ ہے, مذہب کے معاملے کے اندر جو بھی ایک دوسرے کی نفی کرنی ہو, ایک دوسرے کا جو بھی ہے معاملہ دلیل کے ساتھ کرو, اگر وہ کیا نام ہے جس نے کتاب لکھی تھی وہ سیٹنک ورسس سلمان رشدی جو لکھتا ہے اسے حق حاصل ہے, آزادی تحریر, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ تو ہمارے جو ہے مذہب سیاست کا گویا کہ یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے, لہذا اس کے اوپر قبضہ نہیں کرنا اور اس کے اوپر پابندیاں لگانا تو صحیح نہیں. نمبر تین, کشمیر کو بھول جاؤ. بھارت اگر ایل او سی لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد مان لے تو بھی بہت غنیمت سمجھنا, فرگٹ اباؤٹ کشمیر. نمبر چار, نیوکلیئر پروگرام رول بیک, سی ٹی بی کی فوراً دستخط. نمبر پانچ, جہادی تنظیموں کو کچل دیا جائے. نمبر چھ, طالبان سے روابط ختم کیے جائیں. نمبر سات, دینی مدارس پر کریک ڈاؤن آئے. یہ تو بے نظیر نے بھی آج مضمون چھپا ہے ڈان میں اس کا کہ یہ مدرسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں چاہے ابھی اتنے کلیئر ورڈز میں اس طریقے سے واضح طور پر مساری باتیں نہ آئی ہوں, یہ سب امپلائڈ ہے اس کے اندر, اور وقتاً فوقتاً یہ باتیں سامنے آتی رہی. یہ دینی مدارس پر کریک ڈاؤن ہو اور مساجد اور خطبہ کو ترکی اور سعودی عرب کی طرح پابند کیا جائے. یہ کیا کہ جو خطیب پڑا ہوا جو چاہے اس نے کہہ دیا, اب ان کو لاؤڈ اسپیکر ہی استعمال نہیں ہونا چاہیے سوائے عربی خطبے کے اور گان کے, لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہی غلط ہے, بات کیوں پہنچے ان کی. دوسرا, یہ آزاد یہ تو ہے ہی نہیں, سعودی عرب میں بھی نہیں ہے. دیکھو تمہارا امام ہے امام الحرمین وہ جو ہے اور خادم الحرمین, ان کے ہاں کیا ہے کوئی خطیب کوئی کہہ سکتا بات حکومت کی مرضی کے خلاف. اور ترکی تمہارا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک جو ہے, وہاں تو پورا کا پورا نظام جو ہے نہ دینی تعلیم آزاد ہے اور نہ مساجد آزاد ہے. نمبر آٹھ, ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, پہلے میں دو صرف لفظ استعمال کرتا تھا اب تیسرا بھی استعمال کرتا ہوں, اس کے جملہ احکام بسر و چشم بجا لا جائے, کمپلائی ود دیئر ڈیمانڈز, اور اپنے عوام کا خون خوب نچوڑ کر, خوب انہیں کولو میں پیل کر, نکال نکال کر ان کے ڈیمانڈ پوری کی جائے. ان شائی لاکس کو جو ہے وہ ان کی غذا اور ان کا جو ہے پاؤنڈ آف فلیش فراہم کیا جائے. نمبر نو, بھارت کو ریجنل سپر پاور تسلیم کیا جائے اور اپنے لیے صرف دس گنا بڑا نیپال کی حیثیت تسلیم کی جائے. نیپال بھی آزاد ملک ہے نا, اس کی حدود ہے, اس کی حکومت ہے, شاید بادشاہ بھی نام کی کوئی شہر بھی وہاں ہے, باقی اسمبلی بھی ہوتی ہے, وزیر اعظم بھی ہوتا ہے, بس ایسے ہی, لیکن تابع محمل بھارت کا. تقریباً یہی حیثیت بنگلہ دیش کی ہے اس وقت, تقریباً ذرا سا فرق ہے. آپ نیپال کے مقابلے میں دس گنا رقمے میں دس گنا ہوں گے, بس رقمے کے اندر بڑے ہیں آپ, باقی آپ کی حیثیت جو ہے اس کے سوا کچھ نہیں. اور نمبر دس, یورپی اور بھارتی ثقافت کی یلغار کو آنے دو, کوئی راستہ نہ روکو ان کا, بے روک ٹوک آئے. اور فیمنزم کی تحریک جس کے دو بہت بڑے لینڈ مارک جو ہیں وہ قاہرہ کانفرنس تھی اور بیجنگ کانفرنس تھی, اس کو یہاں پوری طریقے سے فروغ پانے کے امکانات پیدا کیے جائیں. یہ 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے, یہ کرو گے تو ہماری طرف سے لائف سپورٹ. یو آر اے فیلڈ نیشن, ایکچولی یو آر اے فیلڈ نیشن, لیکن پھر بھی ہم بالطاف خوش روانہ تمہاری سرپرستی جاری رکھیں گے, تمہاری سابقہ خدمات کا جو ہے وہ لحاظ رکھیں گے, تم نے واقعتاً بہت ہی وفادار خادم کا سروپ لے کیا ہے, لہذا ہم تمہیں کچھ سپورٹ دیتے رہیں گے, اس صورت میں تمہیں سپورٹ ملتی رہے گی. اور اگر تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا, وہ یا کیا ہے, یا چنا کم یا چنی, یا یہ کرو یا کیا ہے, دوسرا راستہ پھر یہ ہے کہ اپنے قیام کی وجہ جواز اور اپنی نظریاتی اساس سے اثر نو وابستگی استوار کی جائے. یعنی ہم اس موقع پر یہ فیصلہ کریں کہ تو نے اچھا ہی کیا دوست, سہارا نہ دیا ہم کو, لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے, ہم اب تک تجھے اپنا سہارا سمجھتے رہے, مددگار سمجھتے رہے, ہم نے سمجھا ہم تمہارے الائز ہیں, کچھ تو کرو گے, کسی طرح تو بھارت کو آ کے آبادہ کرو گے کہ وہ ہم سے کچھ گفتگو کرے کشمیر کے مسئلے پر, ہم ہر جگہ ہر وقت ہم جو ہے ہر سطح پر بات کرنے کو تیار ہیں, اسے بھی تو منواؤ کسی طریقے سے, کوئی سالسی کرو, تم آخر دنیا کے چودھری بنے بیٹھے ہو. لیکن نہیں, اس کی بجائے اپنی وجہ جواب کو بھول جاؤ، کیوں بنے تھے، جینیسس آف پاکستان کیا تھا، جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ، اپنی نظریاتی اساس بھول جاؤ. نمبر دو، پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو جانے کے خطرے کو قبول کرتے ہوئے صرف اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو، یہ دوسرا راستہ ہے. پوری دنیا آئسولیٹ، پوری دنیا ہو جائے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، یہ دوسرا راستہ. نمبر تین، شریعت اسلامی کے عملی دفاع کے عمل کو تیز رفتاری سے بروئے کار لایا جائے، اس اعتبار سے جو بہت کام کر چکی ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، جس کے رپورٹوں کی سفارشات کی فائلوں کے اخبار لگے ہوئے ہیں، وزارت قانون میں، وزارت مالیات میں، ہر جگہ پر آپ کو ملے گا. ان کو کھولیں، یہ سارے کروڑ ہا ارب روپے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پہ خرچ ہوئے ہیں، اور اس کا یہ آؤٹ پٹ ہے، اس کو لائیں، اب امپلیمنٹ کریں. اور خاص طور پر مولانا عبدالستار میادی صاحب کچھ عرصے جب وزیر رہے تھے مذہبی امور کے، جو نواز شریف صاحب کا پہلا دور تھا وزارت عظمیٰ کا، اس میں انہوں نے واقعی تک بہت کام کیا تھا، ہر موضوع کے اوپر کمیٹیاں بنا کر، اور ہر کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو شامل کر کے، اور ان کے متفقہ جو ہیں سفارشات وہ موجود ہیں ان کے پاس، اب ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. نمبر چار، اندرونی اور بیرونی سود کا فوری خاتمہ. بیرونی قرضوں پر کم سے کم سود کی مزید ادائیگی کا فوراً انکار کیا جائے، کم نہیں دے سکتا. اور اس میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو تھے ہمارے، ہم نے جو سود کے اوپر قرضے لیے ہیں، تو یہ دو طرفہ ایک معاہدہ تھا، اس کو ہم یک طرفہ طور پر ایک پارٹی کیسے ختم کر سکتی ہے؟ بظاہر تو بات مضبوط ہے، لیکن ذرا ان سے پوچھئے کہ ہمارا بائی لیٹرل ایک معاہدہ ہوا تھا F-16 کی فروخت کا، وہ کیا ہوا تھا؟ وہ یونی لیٹرل ختم کیا تھا، پیسے بھی لے لیے، اتنے عرصے پیسے رکھے، اور الٹے ہم سے ہر جانا طلب کر رہے ہو کہ تمہارے جہازوں کی ہم نے اتنے عرصے جو ہے حفاظت کی ہے، لہذا اس کا ڈیمریج بھی ہمیں ادا کرو. یہ یونی لیٹرل نہیں تھا، سودا تو بائی لیٹرل ہوتا ہے، اور پیسے بھی جب لے لیے گئے تو اس کے بعد کیا رکاوٹ تھی؟ صرف یہ وجہ کہ ایک صاحب جو ہے پریسلر صاحب کوئی ہے ان کے، سینیٹر جو ہے وہ ترمیم لے کر آ گئے، ترمیم پاس ہوگی، کیا کریں، ہمارے ہاتھ بن گئے ہیں. تو ہماری تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ سود حرام ہے، ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارے ہاتھ بن گئے، ہم نہیں دے سکتے، نہیں دیں گے. ہاں تمہارا اصل قرض جو ہے وہ واپس کریں گے، لیکن ایک تو سہولت سے واپس کریں گے، نمبر دو یہ ہے کہ اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی میں تمہیں قرضہ واپس کرتے تو ہمارے ملک میں اس کو انویسٹ کرو، اور نفع جو ہو وہ ڈالر کی شکل میں بھی لے جانا. اس طرح کے ارینجمنٹ تم نے کیے ہیں، ڈیٹ اکویٹی سواپ کہلاتا ہے، لیکن اس کی مختلف شکلیں ہیں بہت سی. ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ صاحب ہماری کرنسی میں آپ لے لیجیے اور لے کر اسے انویسٹ کر دیے گا، تاکہ ہماری معیشت کو بھی کچھ سہارا تو ملے. یا جو کچھ کہا جاتا ہے، میں وہ بات اس وقت نہیں کہہ رہا کہ سارے جو بھی ہمارے پاکستانیوں کے جتنے بھی اکاؤنٹ باہر ہیں وہ 100 بلین لے لو اپنے 33 بلین کے بجائے، 100 بلین لے لو، ہمارا پیچھا چھوڑو، لے لو پاکستانیوں کا پیسہ. لیکن بہرحال یہ کہ یہ بات اس طریقے سے کہنی شاید مشکل ہو، اگرچہ کہا ہے ہمارے وزیر داخلہ نے کہ بات ہوگی، ہم میں جو جا رہا ہوں تو یہ بات بھی کروں گا، جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو بہرحال پاکستانی مسلمانوں کو تھوڑی سی وہ اچھی بات بھی کہہ کے جانی تھی نا، کہ جن لوگوں کے وہاں پیسے جمع کر رکھے ہیں، جن لوگوں نے سیاست دانوں نے لوٹ مار کر کے، ان کی واپسی کے لیے بھی بات کروں گا. بات اصل میں تو کچھ اور معلوم ہوتی ہے، میں بعد میں کروں گا. نمبر پانچ، فرے دست ہم چین کی دوستی کی جو پیشکش ہے اسے خوش دلی کے ساتھ گرم جوشی سے قبول کریں. آج ہی کی خبر ہے جنگ نے دی ہے، اس کا کوئی نمائندہ خصوصی ہے کہ 7 وفد جو ہیں آئندہ چند مہینوں میں چائنا بھیجے گا یہاں، اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ساؤتھ ایشیا میں یہ کلنٹن وزٹ کے بعد، اس پر چائنا کی طرف سے ریزنٹمنٹ آ چکی ہے کہ یہ اگر چین کے خلاف یہ ہو رہا ہے جو انفلوئنس بڑھ رہا ہے امریکہ کا بھارت میں، تو پھر یہ ہمیں اس پر تشویش ہے. اور اس سے پہلے مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کہیں بہت بڑی شخصیت کوئی چائنا کے آئی تھی، انہوں نے کہا بھی تھا کہ کوئی پیکٹ بھی ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ، کوئی ڈیفنس پیکٹ، اگر یہ ایسی بات ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. اگرچہ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہ معاملہ بھی عارضی ہوگا، زیادہ دیر ہمارا معاملہ چین سے بھی نہیں چل سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ چین اور روس نے مشترک دھمکی دی تھی ششان جو ہے چچنیا کے بارے میں، ہینڈز آف پوری دنیا کو، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس میں اگر کسی نے باہر والے نے دخل دیا تو ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے. جس کو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا، دو جو ہے بڑے ریچھ آپس میں مل رہے تھے جب انہوں نے ایک دوسرے کو بغل کیر کیا، یلسن تھا اور ادھر سے وہ زینن صاحب تھے، انہوں نے اس وقت جوائنٹ دھمکی دی تھی کہ ہم ایٹمک ہتھیار استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے اب خبر تازہ آئی ہے کہ چین کا اور روس کا ایک نیا معاہدہ ہوا ہے طالبان کے خلاف، کہ یہ طالبان جو ہے اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ بارود تو ہے نا، سنکیانگ میں مسلمان موجود ہیں، وہ بارود ہے وہاں پر چین کے لیے بھی، اور یہ جو تمام ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں جو ذہنی طور پر ابھی تک کمیونزم کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان کے اندر بھی اسلامی تحریک تو بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے چین میں اور روس میں ایک نیا معاہدہ ہوا حال ہی میں طالبان کے خلاف، لہذا یہ بات بھی زیادہ چلے گی نہیں۔ ہمیں تو ذہن تو تیار ہونا ہوگا کہ پوری دنیا سے کٹ کر، پوری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کے ساتھ جوڑنے کی معاملہ، یہ فیصلہ کچھ برہرہ آ چکا ہے، اب کوئی آپ دنیا بھی سہارے کی توقع نہ رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا وقتی طور پر، عارضی طور پر چین کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ نمبر چھ، طالبان کے ساتھ مکمل یکجہتی بلکہ کانفیڈریشن، یہ چھ نکاتی پروگرام ہے دوسرا راستہ، اگر کہ اس راستے کے معاملے میں صاف آپ سے رکھ دوں مشکل بہت ہے، آسان نہیں، در رہے منزل لیلا کے خطر ہاس بسے سر سے اول قدمی نست مجنوب آشی، لیلا کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس میں بہت سی مشکلات ہیں، اور اس میں تو پہلا قدم جو رکھنا ہے اس کی شرط لازم یہ کہ آپ مجنوب ہو گئے ہو، فینیٹکس ہو چکے ہو، اللہ کے دیوانے بن چکے ہو، دیوانے اللہ کے اور آخرت کے دیوانے، جب تک یہ بات نہیں ہوگی یہ لائن ہم اختیار نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو ہمیں ذہن تیار ہونا چاہیے، والا نبل من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، ہم لازمن آزمائیں گے تمہیں اے مسلمانوں، خوف سے بھی، جو بھوک سے بھی، جان اور مال کے نقصانات سے بھی تمہارا امتحان لیں گے، آئے گا، لیکن یہ راستہ اختیار کریں تو یا تو ٹیپو کے الفاظ یاد کیجئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے، لیکن یہ کہ یہ اگر ہوا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا پہلا راستہ بہت آسان ہے، اور آج کل جو اصطلاحات چلتی ہیں ریئلزم اور پرگمیٹزم، جو بھی ہمارے ہاں ریئلسٹک لوگ ہیں، کالم نگار ہیں، کہ جو حالات جو ہیں، جو تلخ حقائق زمینی ہیں، جو بہت ہی جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو دیکھ کر بات کرو، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی راستے پر چلو، یہی راستہ آسان ہے، آسانی کے ساتھ زندگی جو ہے گزارنا چاہتے ہو تو یہی کرو جو امریکہ کہہ رہا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر دوسرا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے، اور یہ کہ اپنے ماضی کا تقاضا یہ ہے، 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی، وہاں سے لے کر 41 برس میں 1947 کی جد و جہد کے نتیجے میں جو ملک بنا تھا اس کا کیا پس منظر تھا، وہ کس لیے قائم ہوا تھا، پھر یہ کہ اس کا میں نے جو اور بھی بہت سے مواقع پر بیان کیا، اب آج اس کو میں نہیں دہرا سکتا، 400 سال کی تجدیدی مسائی جو ہے وہ اس کی پشت پر ہے، یہ جو دین کے اعتبار سے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں خبریں دی ہیں آئندہ کے بارے میں وہ ہمارے سامنے ہے، مشعل راہ بنتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ راستہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ ٹھیک کورڈ انالیسس کے ساتھ پوری طریقے سے حقائق کا تجزیہ کرتے ہوئے طے کر لیں کہ اس راستے پر جانا ہے یا اس راستے پر جانا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بے سوچے سمجھے کسی راستے کی طرف چل پڑے، ہر راستے کو سوچ سمجھ کر، پروز اینڈ کونس کو پوری طریقے سے ناپ تول کر، اور اس کی جو بھی لازمی نتائج ہے اس کے لیے ذہن تیار ہو کر ہم یہ کام کریں۔ اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ موجودہ حکومت کا جو طرز عمل سامنے آیا ہے ان 6-7 دنوں میں وہ کچھ اینڈی ویلنٹ سا ہے، کچھ دو طرفہ سی بات چل رہی ہے، کچھ ادھر کچھ ادھر، مثلا کلنٹن کے جانے کے فوراً بعد دورے کا جو پروگرام بنا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی وغیرہ، اس سے اندازہ ہوا تھا کہ شاید وہ پہلے دوسرے راستے پر چلنے کے لیے اب نئے دوستوں کی تلاش میں ہمارے مشرف صاحب نکلے، ایک راستہ محسوس ہوا تھا، لیکن اس کے بعد 4-5 انڈیکیشن آ گئی ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ پہلے راستے کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، بھارت سے مذاکرات کے لیے اب کہہ دیا، کاش کے پہلے کہا ہوتا کلنٹن کے آنے سے پہلے کہ بھارت مذاکرات کرے، ہم جہادی تنظیموں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ وہ اپنی جو کارروائیاں ہیں وہاں کم کر دیں، یہ بات کہیں پہلے کہی ہوتی تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے، بھارت کے ساتھ براہ راست نیگوشیشن کی بات ہوتی، لیکن اب وہ کلنٹن کی طرف سے صاف جب جھنڈا دکھا دیا گیا، مجھ سے کوئی توقع نہ رکھو، تم اب بھارت جانو آپس میں، اب یہ کہنا یہ تو بہت بڑی پسپائی، بہت بڑی بزدلی، اور معلوم ہوتا ہے کہ امریکن ڈکٹیشن لینے کے گویا کے مترادف ہے۔ وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ اس موقع پر آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل محمود صاحب بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ جہادی تنظیموں کا معاملہ اگر کسی سطح پر حکومت سے کوئی ربط ہے تو آئی ایس آئی کے بل پر کی سطح پر ہی ہے نا۔ جہادی افغانستان کا سب سے بڑا جو بھی ادارہ تھا پاکستان میں وہ آئی ایس آئی تھا نا، یہ آئی ایس آئی کے سربراہ نواز شریف صاحب جس راستے پر چلنا چاہتے تھے، وہ اپنے ساتھ ضیاء الدین صاحب کو بھی، جو شہباز شریف صاحب جب گئے تھے تو لے کر گئے تھے جنرل ضیاء الدین کو بھی، وہی چیز اب ہو رہی ہے۔ اگر یہی کرنا تھا تو نواز شریف کا تختہ الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پالیسی پر تو نواز شریف چل رہا تھا۔ زیادہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کچھ بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ بھی دھو لیے تھے، کچھ چینی کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے تو کچھ روپیہ بھی کما لیا تھا، وہ تاجر ہونے کے ناطے سے جو ہے اس کے لیے بدنامی کے بہت سے مواقع موجود ہیں، ورنہ تو پالیسی تو یہی تھی۔ بھارت اور امریکہ کیا جو بھی ایکسس ہے اس کے اندر نواز شریف نے اپنے آپ کو پوری طرح سیٹ کر لیا تھا۔ تو وہی کام اگر آپ کرنے چلے ہیں تو فرق کیا ہوا؟ نمبر تین، یہ یونین کونسلوں میں برابر کی تعداد میں مرد اور عورتوں کو لانا یہ کس تہذیب کی علم برداری ہے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری تہذیب ہے، اسلامی تہذیب ہے؟ اس میں تو ہم مغرب والوں کو بھی آگے، جو پیچھے چھوڑ کر جو ہے وہ آگے نکل رہے ہیں، وہاں بھی کہیں ایسا نہیں ہے۔ عورت آئے الیکشن لڑے، برابری کا تقاضا یہ ہے نا، مرد اور عورت برابر ہے تو جو عورت بھی الیکشن لڑنا چاہے لڑے، لیکن یہ کہ عورتوں، ورنہ سیٹیں خالی رہیں گی۔ یہ گویا کہ اس عالمی سطح پر فیمنزم کی تحریک جو دجال کا سب سے بڑا جال ہے، اس کو گویا کہ ہم پورے طریقے سے اپنے سیاسی نظام کی بنیاد کے اندر جو ہے لے آنا چاہ رہے ہیں۔ بھارتی خواتین کی جس طریقے سے اب آؤ بھگت ہوئی ہے اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ جو ثقافت کی یلغار، اور اس سے پہلے جو ہم نے سرکاری سطح پر بسنت منا کر جو کام کیا ہے، یہ ساری انڈیکیشنز وہی ہیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو تین جو کارڈینل پرنسپلز تھے، سیکولرزم کی بات تو انہوں نے آتے ہی کی تھی، چنانچہ اپنا آئیڈیل تو انہوں نے قرار دے دیا تھا اتاترک کو، اور یہ کہ بہرحال اس کے بعد بھی ہر بات جو ہوئی ہے اس سے سیکولرزم کی تائید ہوئی ہے، توثیق ہوئی ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ ابھی انتخابات کا کوئی جو ہے مرکزی یا صوبائی انتخابات کا ٹائم ٹیبل نہیں دے رہے، باقی تو یہ کہ مغرب کے جو جمہوری تصورات ہیں ان کے ساتھ 100% ان کی ایگریمنٹ ہے۔ تو یہ صورت حال ہے۔ دیکھیے، اس کا ایک رد عمل ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ واقعتاً ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ کے علم ہے، لیکن یہاں دینی جماعتوں، مذہبی جماعتوں، جہادی تنظیموں اور بنیاد پرست عناصر، جن میں اپنے آپ کو بھی شامل سمجھتا ہوں، ان کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اگر اس ایجنڈے کے اوپر جو امریکہ دے رہا ہے، اگر اس کے اوپر عمل شروع کیا گیا اور پوری طریقے سے اس کو مروئے کار لایا گیا، تو ایک بہت بڑا تصادم مجھے اندیشہ ہے کہ سرزمین پاکستان میں ہوگا۔ ہوگا کیا؟ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، میں صرف اندیشہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے آج شروع میں دو آیتیں پڑھی تھیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ اس ایک آیت جو ہے نمبر 39 جو تھی سورہ آل عمران کی، اس سے پہلے کی بھی 9 آیتیں، میں صرف ترجمہ آپ کروں گا ورنہ وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ اس سوٹ سے ہو رہی ہے جو میرے نزدیک اس وقت ہمارا مغرب کے اس استیلاء اور مغرب کے اس مالیاتی استعمال کے خلاف بغاوت کا جو ہے پہلا سمبل یہی ہوگا کہ ہم سود دینے سے انکار کریں۔ وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، دیکھو سود نہ کھاؤ، بڑھتا چڑھتا سود، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ امریکہ کے دیے ہوئے ایجنڈے پر چلیں گے تو یہ کفر کا راستہ ہے، اور یہ پھر اس آگ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو، مقابلہ کرو اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، جو اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خفیہ طور پر بھی، اور حالانکہ خود اپنی تکلیف میں ہوتے ہیں اس حالت میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی خوب کاروں کو، نیکو کاروں کو محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلط حرکت کر بیٹھے، کوئی فحش حرکت کر بیٹھے، اپنے جان پر کوئی ظلم ڈھا بیٹھے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جسے گناہوں کے بخشنے کا اختیار حاصل ہو. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے. اللہم وفقنا لہذا. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، اور وہ باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دیکھو، تم سے پہلے بھی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، بڑی بڑی قومیں آئیں اور تباہ و برباد ہو گئیں، تو ذرا ان پر نگاہ ڈالو اور ان سے عبرت حاصل کرو، دیکھو کہ کافروں کا، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین. یہ لوگوں کے لیے تبیین ہے، بیان ہے، ان کے لیے ہدایت کو واضح کرنا ہے، اور موعظہ ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اور دیکھو، سست مت پڑو اور رنجیدہ مت ہو، تم ہی غالب ہوگے، پھر اللہ کی مدد آئے گی اگر تم مومن ہوئے. اگر ایمان کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ غلبہ آخری تمہارا ہوگا. امتحانات آئیں گے. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. آخری غلبہ تمہارا ہوگا. یعنی یہ کہ وہ جو موجودہ نظام خلافت ہے، عالمی نظام خلافت، اس کا نقطۂ آغاز یہی پاکستان اور افغانستان بنیں گے اگر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہو، جس کے 6 نکات میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دیے. اسی سورہ مبارکہ کی پھر 160 نمبر آیت بھی ہے، وہ بھی ہمارے لیے اس وقت جو ہے واقعتاً ہمیں اپنے ذہن میں لکھ لینی چاہیے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. بھارت کیا، بھارت کا باپ بھی نہیں آ سکتا. لیکن وہیں یخذلکم، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اہل ایمان کو تو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کرے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دوسرے راستے کو اختیار کرنے کی ہمت عطا فرمائے، قومی سطح پر بھی، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ہمارے ملک کی قسمت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس راستے کی طرف موڑ دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.